بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 مارچ 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ رحمان کی آیات 17-45 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا مطالعہ ہم نے پچھلی بار کیا تھا. تذکیر بالقرآن کے حوالے سے مطالعہ قرآن حکیم آخری منزل، ساتویں منزل قرآن حکیم کی، جس کا آغاز سورہ قاف سے ہوتا ہے، اس کا سلسلے وار مطالعہ الحمدللہ جاری ہے. سورہ رحمان، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، ترجیعی آیت کہتے ہیں اسے، جو بار بار لوٹ کر آئے، ترجیعی آیت. شعر کے اندر، غزل کے اندر بھی بعض اوقات ترجیعی مصرع کوئی ہوتا ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. 31 مرتبہ یہ آیت آئی ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور دوسرے یہ کہ اس آیت میں بھی حوالہ ہے، اور ویسے بھی پوری سورت میں خطاب بیک وقت انسانوں سے بھی ہے اور جنات سے بھی. پوری سورت میں دونوں کو ہی خطاب کیا گیا کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. یہ آلاء کا ترجمہ جو ہے وہ نعمتیں کیا گیا اکثر، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے اندر وسعت ہے. کہیں اس کا مفہوم ہوگا اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کے عجائبات، اس کی صفات کی کرشمہ سازیاں، اور ہر جگہ جو ہے موقع و محل اور سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا جو ہے مفہوم وہ سامنے آتا ہے. اس سورہ مبارک کے آغاز میں جس نعمت کا ذکر ہوا وہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. وہ مادی نعمت نہیں ہے بلکہ روحانی نعمت ہے، اور وہ ہے قرآن. نعمت ہدایت. الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، بلکہ اس کے نام ہی ایک طرح سے الرحمان ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم ما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اس رحمان کی صفت رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید عطا فرمایا، قرآن کی تعلیم دی ہے انسانوں کو. اسی نے انسان کو پیدا کیا جو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات بھی اس نے قرار دیا، اور انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے. علمہ البیان، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان اور حیوان میں جو چیزیں ما بہل امتیاز ہیں، جن سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، ان میں بہت اہم یہ ہے کہ انسان کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کا ایک ذہن ہے، وہ باشعور ہے، وہ اپنی بات جو ہے دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، ما فی الضمیر ادا کر سکتا ہے، وہ کانسیپٹس کو بھی کنوے کر سکتا ہے، آئیڈیاز کو بھی کنوے کرتا ہے. چنانچہ یہ ہے آغاز. اور ان چار آیات کا حاصل میں نے عرض کیا تھا، صرف اشارہ کر کے اب آگے گزروں گا کہ تین چاروں کو سامنے رکھیں تو والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ نے جس مفہوم کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو قدرت بیان اللہ نے عطا کی ہے، اسے جو سپیچ، خطابت اور بات کو پہنچانے کی صلاحیت، بیان، اس کا سب سے اہم اور اعلی مصرف یہ ہے کہ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس مفہوم کی تائید ہو رہی ہے اس حدیث مبارکہ سے جو متفق علیہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آیت نمبر 16 تک اطالع ہو گیا تھا، میں صرف آخری دو آیات سے آگے چلوں گا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا اس نے ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہے، بجنے والی ہے، کھنکتی ہوئی مٹی. وخلق الجان من مارج من نار، اور انسانوں کو، جنات کو پیدا کیا اس نے آگ کی لپک سے. یعنی اس کی خلاقی کا عالم یہ ہے کہ اس نے دو مخلوقات کو پیدا کیا جو مکلف ہیں، اور اس سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا زمین کا کہ والارض وضعها للانام، زمین کو ہم نے رکھ دیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے مخلوقات کے لیے. اور یہاں جو مخلوقات ہیں ان میں یہ دو مخلوقات بہت اہم ہیں، جنات اور انسان. ان میں بڑا بنیادی فرق ہے. جنات کا مبدأ تخلیق آگ ہے، انسانوں کا مبدأ تخلیق مٹی ہے. اگرچہ جب سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو وہ مٹی سے پیدا ہوئے، یہ آسمانی ہدایات بھی یہی کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے ہی، اسی کی خاک سے ایک پتلا بنایا تھا، اس پہ پھونکا تھا تو اس پہ آدم پیدا ہو گئے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان جو بھی ہے اس وقت تو مٹی نہیں ہے، یہ تو گوشت پوش کا انسان ہے، لیکن آغاز وہیں سے ہوا ہے، اس کا مبدا تخلیق ہے وہی مٹی اور پانی کا امتزاج. تو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن بعد میں ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. سورہ مومنون میں الفاظ ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، جوہر سے. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی ہے وہ کس طرح چلی ہے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. آگے نسل آدم کا سلسلہ نطفے سے چل رہا ہے. اسی طریقے سے جنات کا بھی جو، اور انسان مٹی نہیں ہے، انسان گوشت پوش کا ایک حیوان ہے، اسی طرح جنات کے بارے میں بھی کہا گیا کہ مبدأ تخلیق ان کا جو ہے وہ آگ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے آگ کے انگارے ہیں، جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا آغاز وہاں سے ہے، جنات کا آغاز آگ سے، لیکن اب اس وقت ان کی نوعیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا لیکن وہ مٹی نہیں ہے، اسی طریقے سے جنات کا معاملہ بھی ہے. اس میں کچھ جو زیادہ عقلیت گزیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عقل کو جو حاوی کرتے ہیں، ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ جنات کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. انسانوں میں سے جو مشتعل مزاج لوگ ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اسی طریقے سے ایسے انسان جو بہت زیادہ مشتعل مزاج ہوں، ان کو قرآن نے جنات کہہ دیا. تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور قرآن کے ساتھ مذاق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دو کو الگ الگ مخلوقات کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے، انسان اور جن، اور اس پوری صورت میں ان دونوں سے خطاب ہے، اور ان کا دونوں کا مبدأ تخلیق خالق ایک ہے، لیکن پیدا کیا ایک کو مٹی سے ایک کو آگ سے. اور اسی بنیاد پر ابلیس نے انکار کیا تھا، سجدے سے انکار کیوں کیا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اس وہ تو نظر آ رہا ہے اسے کہ مٹی کا ایک پتلا بنا ہوا ہے آدم، اور اسے کہا گیا کہ سجدہ کرو. انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، گارے سے. تو یہ دو مستقل علیحدہ مخلوقات ہیں، اور یہ اللہ کی خلاقی ہے کہ مٹی سے پیدا کیا اور انسان کو کیا کیا صفات دی ہیں، کیا کیا اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، کیا کیا استعدادات ہیں، کیا کیا فیکلٹیز ہیں. صوفیہ کہتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، اپنی جگہ ایک پورا جہان اس کے اندر آباد ہے. اسی طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا، لیکن ان کے اندر اپنی کیا کیا صلاحیتیں ہیں، ان کی پہنچ کہاں تک ہے. تو یہ باصلاحیت مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، حالانکہ پیدا کی گئی ایک کو آگ سے اور ایک کو مٹی سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. رب المشرقین ورب المغربین، وہ مالک ہے، رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. ترجمہ تو میں نے یہ کر دیا، لفظی ترجمہ. اس سے کیا مراد ہے؟ بالعموم مفسرین نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ سردیوں میں ایک پوزیشن وہ آتی ہے جب دن سب سے مختصر ہوتا ہے، اس وقت مشرق جو ہے سورج کا طلوع ہونا ایک خاص اسپاٹ سے ہے، وہ بڑے کنارے سے ہو کے گزرتا ہے اوپر سے سورج، اور اسی طرح غروب ہوتا ہے. اس کی دوسری انتہا ہے کہ گرمیوں میں جب سب سے لمبا دن ہوگا تو وہ دوسری طرف سے ایک دوسرے مشرق سے طلوع ہو رہا ہوگا اور ایک دوسرے مغرب میں غروب ہو رہا ہوگا. اور اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، موسموں کا تغیر، مختلف فصلیں، مختلف پھل، مختلف اناج، یہ سب کے سب اس موسمی تغیر کی وجہ سے ہیں کہ جو اس کو زمین کو ایکسس ایسا دیا ہے، اور سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا وہ بدلتا رہتا ہے، ہر روز وہ ایک نئی جگہ سے طلوع ہو رہا ہے اور نئی جگہ غروب ہو رہا ہے. روزانہ کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس آج کل تو کیلنڈر ہی ہے نا، غروب اور طلوع کے اوقات بدل رہے ہیں، تو کیوں بدل رہے ہیں؟ تو اب مراد اس سے یہی لیا گیا ہے بالعموم، یا یہ ہے کہ تمام سمت، ہر مشرق مغرب سب کا مالک وہ ہے، رب المشرقین ورب المغربین. لیکن بہرحال اس میں جو معنویت ہے کہ موسم اسی سے پیدا ہو رہے ہیں، بدل رہے ہیں، اور اس سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، نعمتیں جو مل رہی ہیں دنیا کی، تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. مرج البحرین یلتقیان، اس رب کی صفات کمال میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے چلائے ہیں دو دریا بالکل ملے ہوئے، سائیڈ بائی سائیڈ، پانی کے دو دھارے ہیں. بحر ترجمہ سمندر بھی کیا گیا ہے، دریا بھی کیا گیا ہے. مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بھی ہے کہ جو ان کو متجاوز نہیں ہونے دیتی، ایک حجاب ہے. یعنی میٹھے پانی کی بھی ایک رو چلی آ رہی ہے اور کھاری پانی کی بھی ہے اور دونوں مکس نہیں ہو رہے، میٹھا پانی الگ ہے کھاری الگ ہے، حالانکہ ویسے تو پانی جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے ہر وقت، لیکن ایسے دریا ایسے پانی کی رویں موجود ہیں جہاں سائڈ بائی سائڈ دنیا میں دونوں بھی چل رہی ہیں، اور ویسے بھی دنیا میں دو طرح کے پانی ہیں، میٹھے بھی ہیں اور کھارا بھی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ سارا پانی ہی کھارا ہو جائے یا یہ بھی نہیں ہے کہ سارا ہی میٹھا ہو جائے، ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی برقرار ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں میں سے برآمد ہوتے ہیں، نکلتے ہیں موتی اور مونگے. عام طور پر اس میں بعض نے اعتراض کیا کہ یہ تو صرف کھاری پانی جو ہے سمندر کے اندر سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اور مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نہیں، میٹھے پانی کے جو ہے اس کے اندر جھیلیں، اس کے اندر بھی مونگے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور جو انسان کے لیے ایک خوشنما زینت کا باعث ہے اور اس کے لیے قیمتی اثاثے کا بھی موجب بنتے ہیں. تو یہ جو چیزیں جن کو انسان بڑے پریشیس کہتا ہے اور زیب و زینت جس سے بنتی ہے، یہ سب بھی خلاقی کس کی ہے اور کہاں سے برآمد کر رہا ہے؟ وہ کھارے پانی کے سمندر کی تہ میں سے برآمد ہو رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے اختیار میں ہیں وہ بڑے بڑے جہاز پہاڑوں کی مانند، فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ یعنی جو سمندروں میں ہے اور پہاڑوں کی مانند ہے، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز. آج کل بھی تو خیر بہت بڑے بنتے ہیں، لیکن ایک طویل دور سے ساری تجارت کا ذریعہ، انٹرنیشنل تجارت کا ذریعہ جو ہے وہ بحری جہاز ہی تھے، اور بادبانی کشتیاں بھی بہت بڑی بڑے جہاز، ہم جس کو کہتے ہیں جہازی سائز، وہ پہاڑوں جیسے، قرآن مجید نے اس کو کہا جیسے پہاڑ ہو، چٹان ہو. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ، وَلَهُ سے ایک مفہوم یہ نکالا گیا کہ وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے چلتے ہیں. سمندر میں ویسے تو آپ ایک پتھر بھی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے گا، ایک سوئی بھی ڈالیں تو ڈوب جائے گی، لیکن ہزاروں ٹن وزنی جہاز اور ہزاروں ٹن مال لے کر وہ سمندر کے اوپر لہروں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ کس کی قدرت ہے؟ اسی کے اختیار سے ہے اور اسی کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہیں. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ان کو بھی. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتِ، ایک دو مقامات اور بھی ہیں قرآن کے جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ کشتی جو ہے یہ تو ہم نے پیدا کی ہے جس میں تم چلتے اور پھرتے ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشتی تو انسان نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو درخت پیدا کیے تھے، انسان نے درخت سے تختے کاٹے اور پھر کیل کے ذریعے، ایک میخوں کے ذریعے ایک تختی بنائی، جیسے کچھ کشتی بنائی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی سب سے پہلے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہرحال صلاحیت اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے جس کا اظہار ہے. چنانچہ یہ جو کچھ بھی انسان نے آج تک تخلیق کیا ہے، ایجاد کی ہیں چیزیں، باربرداری کے جوان پر کچھ انڈانے دیے ہوئے تھے ایک زمانے میں، صدیوں ہزاروں سال تک انہی سے گزارا ہوتا رہا، اونٹ ہے، خچر ہے، بیل ہے، اب اس کے بعد انسان نے ٹرک اور ٹرالے بھی بنا لیے، ٹرین بھی بنا لی، جہاز بنا لیے، ان کا خالق بھی وہ ہے، اس لیے کہ انسان کو یہ صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، یہ سمجھ اللہ کی دی ہوئی ہے جس کا اظہار ہو رہا. تو ایک اعتبار سے یہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی نعمتوں میں سے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ بھی ہے اس زمین پر، اب یہاں خاص طور پر تذکرہ ہو رہا ہے زمین کا، والارض وضعها للانام، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، زمین، اور یہ زمین بنائی ہے ہم نے اپنی مخلوقات کے لیے، اس زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، کسی شے کو بقا نہیں ہے، سب کو فنا ہونا ہے، وہ انسان ہو، جنات ہو، کوئی اور مخلوقات بھی اس پہ ہو، سب کے سب. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے پروردگار، تیرے رب کی وہ ذات، وہ کہ جو بہت ہی جلیل القدر ہے، بہت صاحب عزت. لفظ وجہ آیا ہے، وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، لیکن مراد یہ ہے کہ پوری شخصیت میں سب سے اہم اور نمایاں جو ہے اس کا حصہ وہ چہرہ ہوتا ہے، تو مراد ہے رب کی ذات، باقی ہر شے کے لیے فنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، سورہ قصص کے بھی آخر میں فرمایا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے روح انور کے، یعنی اس ذات بابرکات. اس وقت تو بڑی رونقیں ہیں، بڑی بوکلمونی ہے، بڑا تنوع ہے، بڑی ورائٹی ہے، بڑی رنگا رنگی ہے، بڑی زیب و زینت ہے، لیکن سب کا سب فنا ہونا. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ وہ وقت بھی آنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، سب پر موت بھی طاری ہونی ہے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں اور زمین میں، سب کو دینے والی ذات ایک ہی ہے، سب محتاج ہیں. سورہ فاتر میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگو تم سب فقیر ہو، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو اللہ کی، ہر لمحہ تمہارا وجود بھی اللہ کی عطا ہے، سانس کا تسلسل بھی اس کی عطا ہے، تم تو اپنے وجود کے لیے بھی اس کے سہارے کے محتاج ہو، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، تمہاری ضروریات کا پیدا فرمانے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے. تو انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور بس وہ ایک ذات اللہ کی ہے جو الحمید ہے، جسے کسی شے کی احتیاج نہیں، غنی، الغنی، اسے کسی شے کی احتیاج نہیں ہے، وہ اپنے بل پر قائم ہے. تمہاری بندگی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہاری آزمائش کر رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے، تمہارے لیے ایک چانس تو اس نے پیدا کر دیا کہ تم اللہ کے بندے ہو، وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور تم اس کے بندے ہو، اس کے غلام ہو، اپنے آقا کی مرضی کے مطابق کچھ وقت گزار لو اسی کی زمین پر اور اسی کی نعمتوں میں پل کر، تو ابد الآباد کے لیے وہ تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازے گا، جنت الفردوس کی شکل میں، یہ تو اس کی عطا ہے. لیکن ہو تم سب محتاج، سب کے سب محتاج. تو یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. زمین کی مخلوقات تو ہمیں معلوم ہے، ذکر ہو گیا، جنات اور انسان، لیکن مخلوقات اور بھی ہیں اللہ کی، ملائکہ بھی ہیں جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے، زمین پر بھی ہیں لیکن وہ تو پوری یونیورس میں، لیکن وہ بھی اسی سے سوال کرتے ہیں، وہ بھی اسی کے در کے سوالی ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے، یہاں ایک ترجمہ کیا گیا، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا. ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ وہ ہر وقت مصروف ہے مخلوق کے لیے، مخلوق کی دستگیری کرتا ہے، دعائیں سنتا ہے، ان کی حاجات پوری کرتا ہے، پورا نظام قدرت اس نے سنبھالا ہوا ہے، اس سے زیادہ مصروف ہستی کوئی نہیں. اندازہ کیجیے آپ، اتنی وسیع و عریض کائنات کو، اس کا انتظام، اس کے حوالے سے تدبیر، پورا نظم و نسق، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں ہے کل حکومت، کل بادشاہی، کل اختیار، اس کی مصروفیت کا کیا عالم ہوگا. تو کل یوم ہوا فی شان، اسی میں یہ تصور بھی آ گیا، ضمنی طور پر یہ مفہوم بھی آ گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ مخلوقات کو بنا کر وہ علیحدہ کہیں بیٹھا وہ آرام کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ بھی ہمارے ہاں فلسفیانہ تصور جو ہے اللہ کے بارے میں وہ اسی قسم کا ہے. اگر کوئی مانتا بھی اللہ کو، جو فلاسفہ اللہ کے وجود کے قائل بھی ہے، وہ بھی اکثر و بیشتر ایک ایسے اللہ کے وجود کے قائل ہے کہ جس نے ایک دفعہ پیدا تو کر دیا، اب یہ کائنات خود اپنے ہی سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اس کا کوئی دخل نہیں. کل یوم ہوا فی شان، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں. اب یہی آلائے ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تمہارے لیے، تم دونوں کے لیے. ایھا الثقلان، ثقل کہتے ہیں بھاری بوجھ، بھاری جتھا، بہت بڑا جتھا، بہت بڑی اجتماعیت. ایک بہت بڑی اجتماعیت جنات کی ہے، ایک بہت بڑی اجتماعیت انسانوں کی ہے. اس وقت زمین پر 7 ارب ہیں، لیکن حضرت آدم سے لے کر اب تک کتنے آ چکے ہیں اور ابھی قیامت تک اور کتنے آنے ہیں، یہ کتنا بڑا والیوم بنتا ہے اس کا بوجھ. ثقل بوجھ کو بھی کہتے ہیں. یہ زمین کے بوجھ ہیں دو، یہ ناک، اور یہ تو انسانوں سے بھی بہت پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، اور دوسرے انسان. ہم فارغ ہونے والے ہیں سے مراد کیا ہے؟ اب حساب کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی وقت حساب اب دیر نہیں ہے، کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ وقت آ کر رہے گا. تمہاری آزمائش ہے دونوں کی اس دنیا میں، جس دنیا میں بھیجے گئے ہو، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، اور اس پر کوئی گراں بھی نہیں ہے، کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں. ابھی آئیے آدھا یورپی کمار تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. یا معشر الجن والانس، دیکھیے اب پھر دونوں کا ذکر اہتمام کے ساتھ آ رہا ہے. اے جنوں اور اے انسانوں، یا معشر الجن، معشر کہتے ہیں گروہ، دونوں گروہوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، انسانوں کا گروہ اور جنات کا گروہ. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہیں اس بات کی قدرت ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ تو پھر نکل دیکھو، کر دیکھو. یعنی اللہ تعالی کے حساب سے اس کا جو اصل مفہوم آ رہا ہے سیاق و سباق میں وہ کیا ہے، بڑا واضح. جب یوم حساب آئے گا تو کوئی شخص یہاں سے نکل نہیں سکے گا، کوئی سمجھے کہ جی میں کہیں چھپ کے حساب سے بچ جاؤں گا، یا میں کہیں اللہ تعالیٰ کی اس جیورسڈکشن سے باہر نکل جاؤں. جیسے ہمارے بڑے بڑے جو قومی مجرم ہوتے ہیں وہ پاکستان کے حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. اب یہاں پر جیورسڈکشن نہیں ہے ہماری حکومت کی، تو اللہ تعالیٰ کی جورسڈکشن سے کوئی باہر نکلنا چاہے اور اس کے اس جو اس نے حساب لینا، یوم حساب سے بچنا چاہے گا، تو اس کا کوئی امکان موجود نہیں. اگر تم چاہو اور اگر تمہیں قدرت ہے کہ تم اللہ کی اس زمین اور آسمانوں اور زمین سے باہر نکل سکو تو نکلو، دیکھو. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر اللہ ہی کی طرف سے کوئی پروانہ ہو کسی کے لیے، یعنی اللہ ہی کی مرضی ہو کسی کے حوالے سے، یا وہ کسی کو کوئی پاسپورٹ دے دے، تمہارے اختیار میں کوئی نہیں. اور اس کا فیصلہ ہے کہ وہ سب سے حساب دے گا، کسی کو چھوڑے گا نہیں. ربی اللہ ربی کو ماتو کا زبان، تو تم دونوں اللہ کی کن کن قدرتوں کا اور کن کن شانوں کا انکار کرو گے. وہ بھی ایک قدرت اور شان ہوگی جس سے روز حساب ہوگا. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم دونوں پر پھینکے جائیں گے اس دن آگ کے شعلے اور دھواں، شواظ من نار آگ کے شعلے، جیسے جنات جب کچھ سنگن لینے کے لیے آسمانوں میں جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب بھیجا جاتا ہے، میزائل داغے جاتے ہیں ان کو. اسی طریقے سے اس دن کیا ہوگا، اس دن جس طریقے سے ہر طرف سے آگ کے شعلے میزائل چلے آ رہے ہیں. ونحاس، نحاس کا ترجمہ عام طور پر کیا گیا دھواں، دھوئے کے بادل ہوں گے اور آگ کی بارش ہوگی. لیکن ایک مفسر نے لکھا یہ ہے کہ نحاس جو ہے اصل میں تانبے کو کہتے ہیں، پگھلا ہوا تانبا، جیسے کہ ہمارے کائنات کے اندر جو اوپر سے اجرام فلکی آتے ہیں اور جو زمین کی سطح سے ٹکراتے ہیں تو اس کے اندر کانسی اور تانبا بھی ہوتا ہے، بظاہر وہ آگ کی شکل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ان مجرموں کے اوپر داغے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، اس کی بارش کی جائے گی اس دن. فلا تنتصران، اور تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس دن کا جب قیامت واقع ہوگی، کہ آسمان اس دن پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت، تیسویں پارے میں ایک صورت، وہی الفاظ ہیں، فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فكانت وردة كالدهان، اور وہ لال چمڑے کی مانند سرخ ہوگا. جیسے جانور کے جسم سے جب کھال کھینچ لی جاتی ہے تو سرخ گوشت جو ہے نظر آتا ہے، تو آسمان جو اس وقت نیلگوں محسوس ہوتا ہے یہ سرخ ہو چکا ہوگا دھوئیں سے اور شولوں سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی وہ وقت بھی آنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی گرفت سے نکل جائے گا، ان تمام مراحل سے تمام جنات کو، تمام انسانوں کو گزرنا ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی انسان سے یا جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ جواب آگے آ رہا ہے، ضرورت ہی نہیں، ہر شخص کے چہرے پہ لکھا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. ویسے بھی اعمال نامہ بھی تھما دیا جائے گا، ہر شے سامنے لے آئی جائے گی، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنے حلیے سے، اپنے چہرے بشرے سے، پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. لکھا ہوگا ہر شخص کے اوپر، ماتھے پہ لکھا ہوگا، جب نظر آ رہا ہے مجرموں کو کیا کر کے آئے ہیں، ان کے چہروں پر جو مایوسی ہوگی اور مایوسیوں کے اندھیارے ہوں گے جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور جن لوگوں نے واقعی اپنے رب کی وفاداری میں اور اس کی بندگی میں وقت گزارا ہے وہ خوش و خرم ہوں گے کہ آج ساری محنتوں کا جو ہے اس کا صلہ ملنے والا ہے، اور جو اعزاز اور اکرام اللہ کی طرف سے ہوگا اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. تو یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان دیے جائیں گے مجرم، گناہگار، اپنے چہروں سے، اپنے حلیوں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، یعنی حقیقتاً ہوگا، حقیقتاً تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوگا، اسے خود پتا ہے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، ہر انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. ولو القا معاذیرہ، چاہے کتنے ہی عذر تراشے، کوئی شخص اپنے اوپر تقویٰ کا کتنا ہی لبادہ اوڑھ لے، اسے خود معلوم ہے کہ میری اصل نیت کیا ہے اور میرے اندر کتنا گند چھپا ہوا ہے، وہ جانتا ہے. چنانچہ اس دن بھی ہوگا، لہذا اس کی جو پوری ریفلیکشن ہے اس کے چہرے پر آ جائے گی، یعرف المجرمون بسیماہم، لیکن دوسری طرف حساب بھی پورا تیار ہے، اعمال نامہ بھی پورا دیا جائے گا. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور پھر انہیں پکڑا جائے گا سر کے بالوں سے اور قدموں سے، یعنی یہ ہے کہ گویا سر کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑ کر اٹھا کر جہنم میں جھونک دیے جائیں. یہ ہے انجام جو ہونے والا ہے. یہ جو دو جتھے ہیں، بڑے بڑے جتھے، جن اور انسان، الٹیمیٹلی وہاں پہنچیں گے اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو مجرموں پر مشتمل ہوگی، جنہوں نے اپنے رب کی بندگی جو ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری جو مقصد تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں، میری مرضی کے مطابق یہ وقت گزارے دنیا میں جو وقت انہیں ملا ہے، یہ مہلت جو ملی ہے. مجھے اپنا رب اور آقا اور مالک تسلیم کریں، خود بندے بن کر غلام بن کر رہیں. انہوں نے یہ انداز اختیار نہیں کیا ہوگا، من مانی زندگی گزاری ہے. بہت سے تو وہ ہیں جو دین حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بہت سے سمجھ کر بھی جو ہیں وہ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں. وہ سب وہاں پر جو ہے ان کا جو انجام ہوگا وہ بتایا جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اس دن دیکھنا اصل صورتحال سامنے آ جائے گی. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے مجرم. کچھ اس کو مان کے بھی کہتے تھے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، سَيُغْفَرُونَ، ہم تو بخشے بخشائیں، یہ بھی انکار ہے جہنم کا. کوئی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں اعمال وغیرہ کچھ نہیں، جرائم جتنے مرضی کرتے جاؤ، ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کی بغاوت والے سارے کام کرو، بچا ہی لے گا کوئی نہ کوئی ہمیں، یہ بھی جہنم کا انکار. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کرتے تھے یہ مجرم. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اب یہ گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، سخت ترین آگ میں جھلس رہے ہیں، شدید پیاس لگتی ہے تو پانی پانی کرتے ہوئے جاتے ہیں پانی کی طرف، وہاں کھولتا ہوا پانی ملتا ہے پھر واپس آتے ہیں. یہی ہوگا سلسلہ، نہ جانا لگا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہم اعاذنا اللہم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اس سورہ مبارکہ کے دو رکوع یہاں مکمل ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے آخری رکوع میں، اور ان کو جو نعمتیں وہاں عطا ہوں گی اور رب کی رحمانیت کا جو مظاہرہ وہاں پر ہوگا اس کی تفصیلات ہیں جو آئیں گی انشاءاللہ اگلی بار ان کا مطالعہ کریں گے اس آخری رکوع کا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں جو ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، ویسے تو لوگ بہت ہوپ فل ہیں کہ اب انتخابات ہو جائیں گے، تبدیلی کی بھی بڑی توقعات ہیں لوگوں کو، کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملے گا ہی. آخر جس بدترین دور سے گزرے ہیں اس سے اور بدتر کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو بہتری ہوگی. بہرحال یہ ہماری ساری توقعات ہیں، خوشنما امنگیں ہیں، خواہشات ہیں، اللہ کرے کہ بہتری ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے، اس وقت میں ایک جملے میں بیان کروں گا کہ پاکستان کی اس وقت جو بھی صورت ہے، بگاڑ کی، انحطاط کی، زوال کی، اور بدترین معاشی بدحالی اور امن و امان کی بدحالی، ہر جس کو بھی آپ جو الفاظ بھی استعمال کریں کب محسوس ہوتے ہیں، اصل سبب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھے حکمران میسر نہیں آئے. حکمرانوں کا میسر آنا بھی انسانوں کی، قوموں کی اپنے عمل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں برے حکام یا اچھے حکام ان کو مل جاتے ہیں، میسر آ جاتے ہیں، وہ کریم ہوتے ہیں اس معاشرے کی. اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین سے بے وفائی کی ہے، اور خاص طور پر ملت اسلامیہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا تھا اور اللہ نے معجزانہ طور پر دیا، اور اس اسلام کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے اور جو بازیچہ اطفال بنایا اسلام کو اس ملک کے اندر، جو اس کا حلیہ بگاڑا، اب وہ ایک الگ بہت تلخ داستان ہے، لیکن اس کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں، اور جس طریقے سے پسے پش ڈالا ہے اسلام کو، اور ساری چیزیں جو ہماری پرائرٹیز میں ہوں گی سوائے نفاذ شریعت کے اور غلبہ اسلام کے، تو اصل تو مسئلہ وہ ہے، اس قوم کو اس اجتماعی جرم کی سزا مل رہی ہے، پرویز مشرف کی شکل میں بھی ملی، اور اب جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا زرداری صاحب کی شکل میں ملی، اب ہمیں توقع ہے کہ کوئی بہتر آئے گا، اگرچہ جب پرویز مشرف کے جانے کا امکان پیدا ہوا تھا تو لوگ بہت اس وقت بھی خوشگمان تھے کہ اب حالات بدل جائیں گے، کیونکہ اصل یہ تھا سب سے بڑا جو ہے وہ مجرم اعظم جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس دلدل میں گرا ہے، اور اس کے جانے سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس پچھلے سال پانچ سال آپ دیکھیں بد سے بدتر اور بدترین کی طرف کا سفر ہے، لہذا کو بڑی خیر کی توقع ہمیں تو نہیں ہے، ہاں اگر قوم توبہ کرے سچی توبہ کے حوالے سے جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک یہ میسج آیا ہوا ہے کہ 22 مارچ جمعۃ المبارک کو ملک بھر میں یوم استغفار اور دعا منانے کا اعلان کیا جائے، سچی بات ہے توبہ کے لیے جن جرائم، سب سے پہلے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم معین تو کریں ہمارے جرائم کیا ہیں، توبہ وہ ہوتی ہے کہ اس جرم سے کنارہ کش ہو جانا، جتنا جرم کیا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ندامت کے ساتھ کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، تو معاف کرنے والا ہے، آئندہ ان جرائم کے ارتکاب سے کنارہ کش ہو جانا، اور اس کی بجائے صراط مستقیم پر گامزن ہو جانا، شیطان کے رستے کو چھوڑ کر اللہ کے رستے پر گامزن ہو جانا، توبہ تو یہ ہوتی ہے، تو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا قوم کے جرائم ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، یہ بتایا ہی نہیں گیا، اور جن کی ذمہ داری تھی بدقسمتی سے انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا، اور اسی پہلو سے دعا اور استغفار اور توبہ جو ہے وہ دینی جماعتوں کو بھی کرنی چاہیے کہ 65 سال سے جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو رخ پر کر رہے ہیں، بیٹھ کے سوچیں کس چکر میں پڑے ہوئے، الیکشن ممبری کرسی صدارت کو حاصل ہے اس کا، 65 سال کافی نہیں ہوتے، تو یہ تو خود احتسابی کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر، اور صحیح راستہ اختیار کیا جائے جو منہج نبوی سے قریب ہو، اور جس کو بتانے والے اب ایک نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں، چنانچہ یہ ساری چیزیں جو ہے ضرورت ہے اس بات کی، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، تو صرف یہ کہہ دینے سے کہ دعا اور استغفار کریں یہ کافی نہیں ہے، مجموعی طور پر قوم کے جرائم کیا ہیں، قوم کے مختلف طبقات کے کیا جرائم ہیں، ان جرائم کا پہلے اعتراف ہو، اور اس کے حوالے سے اللہ کے آگے جو ہے گڑ گڑائے انسان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور پھر ان سے قائب ہو کر صحیح رستہ اختیار کریں، یہ ہوتی ہے توبہ، اور اس میں قوم کو صحیح انداز سے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان دینی رہنماؤں کو بھی توفیق دے کہ وہ صحیح رخ پر سوچیں اور قوم کو صحیح انداز سے گائیڈ کریں، باقی جو توقعات ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں اب نواز شریف صاحب آئیں گے، بہت اکثر کی جو سیاسی امور میں زیادہ درک رکھتے ہیں ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب آئندہ 5 سال وہ حکومت کریں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ نہیں کوئی بلیک ہارس بھی آگے آ سکتا ہے، اور عمران خان کا بھی ایک امکان موجود ہے، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب جس انداز سے آگے جا رہے ہیں ابھی اس کے بھی پل پر پرزے اب نکلتے جا رہے ہیں، اپنے منشور میں انہوں نے دہشت گردی کی یہ جنگ جو امریکہ کی جنگ میں ہم کودے ہیں جو سب سے بڑی غلطی ہے اور اللہ سے بغاوت کا ایک بہت بڑا مظہر یہ ہے، اس سے نکلنے کی کوئی بات نہیں کی، گویا کہ جو تسلسل چلا آ رہا تھا مشرف کا اور اس کے بعد زرداری کا، اسی تسلسل ہی کو مینٹین رکھنے کا انڈیا دے رہے ہیں، جیسچر تو یہ دے رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. اور جو اسے وہ انتہا پسندی کہتے ہیں، ہاں اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا یہ فرنٹ لائن الائفر بھی بنے رہیں گے. انتہا پسندی کے خلاف تو آج بھی ان کا بیان آ رہا ہے، اس کو انالائز تو کرو یہ ہے کیا چیز. پھر یہ ہے کہ آثار بتا رہے ہیں، جیسے کہ لندن میں گئے ہیں، لندن خصوصی سرکاری پروٹوکول میں گئے ہیں، اور وہاں پر وزیر خارجہ، برطانوی وزیر خارجہ سے ون ٹو ون ملاقات ہوئی ہے ولیم ہیگ سے. گوادر پورٹ اور ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی جو ان کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں، وہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ کسی طرح امریکہ کو خوش رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ریزرویشنز شو کی ہیں، تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں پوری قوم کہہ رہی ہے کہ خدا کا شکر ہے کوئی ایک کام تو ڈھنگ کا کیا. وہ انہیں پسند سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ امریکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا. جب تک آپ اس کے ساتھ اس کی گڈ بک میں نہیں آئیں گے، آگے بعد میں کیسے چلے گا. یہ ہے اصل میں وہ تسلسل پالیسیز کا. اس تسلسل کے اندر ایک بہت بڑا بریک کیا تھا زرداری نے یہ فیصلہ کر کے، کیا مسئلہ تھی وہ جانے، بہر اللہ نے اسے کروا دیا. گوادر پورٹ امریکہ سے لے کر چین کے حوالے، اور ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، رکاوٹ پھر امریکہ تھا. پانچ سال وہ رکاوٹ بنے رہے اس میں، جاتے جاتے جو ہے وہ اوکے کر گئے، اور اب وہ مصیبت بن گئی ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ امریکہ کو خوش کرے یا اس ملت کا ملک کا خیال کرے. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کوئی حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، تسلسل وہی چلنا ہے. ہاں واقعتاً ہم قوم سچی توبہ کرے، جسے سچی توبہ کہا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیونکہ ان جرائم کی سزا ہے جن کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے، جرائم ختم ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات.